الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد
الكرم
وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے دینی بھائیوں اور میرے دوستوں بچوں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین, جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے, جہاں اچھے اور اللہ والوں کا چرچا ہوتا ہے, وہاں پر مسلسل اللہ تعالی کی رحمت اترتی رہتی ہے.
بے شک
بڑے بڑے آپ نے جلسے دیکھے ہوں گے, سیاست کے جلسے, دنیا کے جھمیلوں کے جلسے, لیکن وہ جلسے صرف دنیا تک محدود رہتے ہیں اور اس میں کوانٹیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ہمارا یہ جلسہ اس کا تعلق کسی سیاست سے نہیں ہے, روٹی بوٹی سے نہیں ہے, بلکہ ایک اللہ کے محبوب پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک سے سلسلے میں یہ جلسہ منایا گیا ہے. اور سرکار نے فرمایا ہے, جہاں محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالی اپنی رحمت نازل کرتا رہتا ہے.
بے شک
اس وقت ہم اور آپ یہ سوچ کر کے بیٹھے کہ ہمارے سروں پر اس وقت اللہ کی رحمت اتر رہی ہے.
سبحان اللہ.
ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ الگ بات ہے, لیکن ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ اس وقت بارش نہیں بلکہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے.
بے شک
اس میں بارش میں ہمارے کپڑے بھیگتے ہیں, ہمارا بدن بھیگتا ہے, لیکن جہاں رحمت اترتی ہے, رحمت کی بارش ہوتی ہے, اس میں بدن نہیں بھیگتا, کپڑے نہیں بھیگتے, بلکہ ہمارا ایمان تر بتر ہوتا ہے.
بے شک
ہماری روحانیت نہاتی ہے, ہماری روحانیت کو سکون ملتا ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ اس وقت آپ جب اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو آپ کا مائنڈ, آپ کی سوچ صرف اس طرف ہے کہ مجیب اشرف کیا کہہ رہا ہے, کس کے بارے میں کہہ رہا ہے. گھر میں اگر جھگڑا بھی کر کے آئے ہیں تو یہاں پر آپ ایک سکون محسوس کرتے ہوں گے. ہر طرف سے اس وقت ذہن ایک ہی طرف ہے کہ پیران پیر کی عظمت سن رہے ہیں, اللہ کا ذکر سن رہے ہیں. یہی اس حدیث کا مفہوم ہے کہ رحمت برستی ہے. جب رحمت برستی ہے تو روح کو ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے. جیسے گرمی میں بارش میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پورے بدن کو سکون ملتا ہے, اسی طرح سے اے لوگوں اس وقت ہم سکون کے عالم میں ہیں. دعا کرو کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد بھی اس رحمت کا اثر ہمارے ایمان اور ہماری روح پر رہے.
آمین.
اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وہ اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے اے لوگو تمہارے کام کے لیے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پوری دنیا یہ اللہ نے اپنے لیے نہیں پیدا کیا ہے. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ارشاد فرماتا ہے بندو میرا احسان سمجھو اتنا بڑا پروجیکٹ میں نے بنایا دنیا کا زمین کے اندر زمین کے اوپر کھیتوں میں دکانوں میں ہر جگہ تمہارے فائدے کی چیز ہی نظر آتی ہے. پٹرول نکلتا ہے زمین کے نیچے سے پہاڑوں میں سے سونا اور چاندی نکلتے ہیں ڈائمنڈ نکلتا ہے ہوائیں چلتی ہیں تمہیں سکون ملتا ہے رات دن آتی ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. تمہیں اللہ نے کتنا بڑا پروجیکٹ بنا کر کے فری آف چارج دے دیا ہے. ایک پلاٹ اور مکان نہیں بلکہ اتنا بڑا عالم اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں سے کتنا تم حاصل کر سکتے ہو. یہ ہمارا حوصلہ ہے یہ ہماری سوچ ہے جتنا ہم نے چاہا اتنا لے لیا. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی دنیا میں ہر چیز کو سمجھنے اور اس کو جاننے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ہمارے بدن میں پانچ چیزیں پیدا کی ہیں جس کو عربی میں کہتے ہیں حواس خمسہ. حواس کو انگلش میں کہتے ہیں سینس. اللہ تعالی نے ہماری پوری باڈی میں اس دنیا سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو صحیح استعمال کرنے کے لیے فائیو سینس ہم کو عطا فرمائے ہیں. حواس خمسہ عطا فرمایا ہے. اس دنیا میں آپ کے فائدے کے لیے اللہ نے الگ الگ ٹیسٹ کی چیزیں پیدا کی. انار پیدا کیا املی پیدا کیا مینگو پیدا کیا کتنی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں. میٹھی بھی ہے کڑوی بھی ہے کسیلی بھی ہے ہر قسم کی مزے والی چیز پیدا کی ہے. اس مزے کو ٹیسٹ کو جاننے کے لیے اللہ نے ایک سینس دیا ہے ہم کو. وہ سینس ہے یہ زبان. اللہ تعالی نے اس پر ایک سینسر لگا دیا ہے. زبان پر اگر مرچی کا ٹکڑا رکھو تو یہ زبان آپ کو بتا دے گی یہ گلاب جامن نہیں ہے یہ رس گلہ نہیں ہے یہ مرچی کا ٹکڑا. پورے بدن میں یہ سینسر نہیں ہے لیکن زبان پر سینسر ہے. یہ املی ہے یہ لیمن ہے یہ مینگو ہے. یہ زبان ہر ٹیسٹ کو فوراً سمجھ جاتی ہے اور آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ کس قسم کا ٹیسٹ ہے. ایک سینس ہے جو ٹیسٹر ہے سب کو ٹیسٹ کرتا ہے کیسا اس میں ٹیسٹ ہے. میرے دوست اور اس سے تھوڑا سا آگے بڑھئے تو یہ ناک اللہ تعالی نے دوسرا سینسر دیا. اس میں دو سوراخ ہیں. اس پوری کائنات میں بدبو بھی ہے خوشبو بھی ہے. وہ زبان نہیں بتاتی ہے کان نہیں بتاتا ہے. ناک اگر سلامت ہے تو آپ فوراً بول دیں گے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے یہاں سے بدبو آ رہی ہے. یہ اتنے مجموعہ ہے یہ موگرا ہے یہ گلاب ہے. یہ آپ کو کون بتا رہا ہے؟ یہ زبان نہیں بتاتی ہے آنکھ نہیں بتاتی ہے. خوشبو کو بتانے کے لیے اللہ نے ایک سینسر آپ کی ناک میں فٹ کر دیا ہے. کان میں نہیں ہے وہ سینسر. جیسے مزہ اور ٹیسٹ جاننے کے لیے زبان میں سینسر فٹ کیا ہے تو ایک خوشبو کو سمجھنے کے لیے، بدبو کو سمجھنے کے لیے اس نے ناک میں سینسر فٹ کر دیا ہے. پھر اور تھوڑا سا آگے آپ اوپر اٹھئے تو یہ دو آنکھیں بنائی ہیں، ان دو آنکھوں میں سینسر دیکھنے کا فٹ کر دیا ہے. یہ سینسر آنکھ میں ہے اس لیے کہ آپ کو دیکھ کر کے پہچاننا ہے، مجیب اشرف ہے، غلام مصطفیٰ ہے، یہ سید صاحب ہیں، یہ سراج بھائی ہیں، یہ محبوب بھائی ہیں. آپ دیکھ کر کے آنکھوں سے پہچانتے ہیں، آنکھ میں ایک دوسرے کو پہچاننے کا سینسر اللہ نے رکھ دیا. اسی طرح یہ کالا رنگ ہے، یہ ریڈ ہے، یہ یلو ہے، یہ کون پہچانتا ہے؟ آنکھ سے دیکھ کر آپ پہچانتے ہیں. یہ لمبا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ موٹا ہے، یہ پتلا ہے، یہ کیسے آپ پہچانتے ہیں؟ آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پہچاننے کا سینسر رکھ دیا. یہ تین سینسر ہو گئے، چوتھا سینسر یہ سائیڈ میں اللہ نے فٹ کر دیا. یہ سینسر آواز کو پہچانتا ہے، بتاتا ہے کتنی دور پر گدھا بول رہا ہے. آپ سن کر کے فوراً سمجھ جاتے ہیں گدھا موجود ہے وہاں بول رہا ہے. ابھی کتا بھوں بھوں کر رہا ہے، ہم نے دیکھا نہیں، کان ہم کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر کتا ہے. مرغا بولے، مرغے کی آواز یہ کان پہچانتا ہے. اللہ نے سننے کا سینسر آپ کے کان میں لگا دیا. کتنے سینسر ہو گئے؟
چار.
چار. چکھنے کا، سونگھنے کا، دیکھنے کا اور سننے کا. اس کو عربی میں کہتے ہیں قوت ذائقہ، دوسرے کو قوت شامہ، تیسرے کو قوت باصرہ اور چوتھے کو کہتے ہیں قوت سامعہ، سننے کی قوت. یہ چار سینسر آپ کے ایک ہی محلے میں، تھوڑی سی جگہ میں اللہ نے چاروں سینسر فٹ کر دیے. اب پانچواں کہاں ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ پانچواں سینسر، اس کا نیٹ ورک بہت پھیلا ہوا ہے. یہ بال کی جڑ سے لے کر تلوے تک یہ سینسر پورے بدن میں اللہ نے فٹ کر دیا ہے. وہ ہے ٹچ کرنا، چھونا. چھونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، سخت ہے یا نرم ہے؟ یہ بھی اس دنیا کی چیز ہے. سختی، نرمی، ان تمام چیزوں کو، ٹھنڈے اور گرم کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیر کے تلوے سے لے کر بال کی جڑ تک یہ پورے بدن میں نیٹ ورک بچھا دیا ہے اس سینسر کا. اس کو ٹچنگ سینسر کہتے ہیں، ٹچ والا. میرے دوست، زبان پر بھی وہ سینسر ہے، کان میں بھی وہ سینسر ہے، آنکھ میں بھی وہ سینسر ہے. آپ ٹھنڈی چیز آنکھ میں ڈالو، فوراً معلوم ہو جاتا ہے. کان میں ٹپکا دو گرم چیز، پتہ چل جاتا ہے. پیر کا تلوہ اسے جانتا ہے. پورے وجود میں اللہ تعالی نے چھونے کا سینسر فٹ کر دیا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں قوت لامسہ، چھونے کی طاقت. یہ فائیو سینسر ہیں. ان فائیو سینسر سے ہم پوری دنیا کو جانتے ہیں، اس کا فائدہ حاصل کرتے ہیں. خوشبو آئی تو سونگتے ہیں، آواز اچھی آئی تو سنتے ہیں، اچھا ٹیسٹ ملا تو اسے کھاتے ہیں. یہ سارے سینسر لائف ایکٹیویٹی کے لیے کمپلسری ہیں. اگر ایک سینسر بھی ڈیمیج ہو گیا تو ہماری لائف ڈسٹرب ہو جاتی. روشنی چلی گئی، پریشانی. اگر ہمارے ناک کے سونگنے کی طاقت ختم ہو گئی تو بدبو ہے کہ خوشبو ہے کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے. چکھنے کی طاقت ختم ہو گئی تو املی کھا رہے ہیں یا گلاب جامن کھا رہے ہیں، کچھ مزہ زندگی کا نہیں آ رہا ہے. ہر سینسر اگر پرفیکٹ ہے تو یہ انسانی لائف جو ہوتی ہے بڑی اچھی گزرتی ہے. اور ایک سینسر بھی اس میں ڈیمیج ہو گیا تو حقیقت اوجھل ہو جاتی ہے، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ یہ کیا ہے، کیسا ہے. ایک دیہات میں ہاتھی آیا. دیہات والے گاؤں والوں نے کبھی ہاتھی دیکھا نہیں تھا. پورے گاؤں میں یہ شور مچ گیا, ہاتھی آیا ہاتھی آیا. چھوٹے بڑے مرد عورت سب ہاتھی دیکھنے کے لیے میدان میں جمع ہو گئے. ایک بڑے میاں تھے, ان کی آنکھ کا سینسر ڈیمیج ہو گیا, نظر نہیں آتا تھا. اپنے پوترے سے کہتے ہیں, بیٹا میں بھی ہاتھی دیکھنے چلوں گا. پوتے نے کہا, دادا تم کیسے چلو گے؟ کہا, چلو ہاتھ سے ٹٹول کر کے دیکھ لیں گے کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے. اس اندھے کو پوتا لے کر میدان میں گیا, ہاتھی کھڑا تھا. بڑے میاں کے ہاتھ میں ہاتھی کی دم آ گئی. ہاتھی اپنا دم ہلا رہا تھا, ہاتھی کی دم آئی تو بڑے میاں بولتے ہیں, سمجھ گیا بیٹا ہاتھی کیسا ہوتا ہے. ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی رسی ہو. ہاتھی کو بیچارہ رسی سمجھ رہا ہے. کیوں؟ دیکھ کر کے ہاتھی اور گھوڑے پہچاننے کا جو سینسر تھا اس کا ختم ہو گیا. ہاتھی اتنا لمبا چوڑا بیل ڈول والا, لیکن سینسر نہیں تھا تو اس کو سمجھ رہا ہے کہ ہاتھی رسی کے جیسا ہے. کیا واقعی ہاتھی رسی جیسا ہے؟ ہاتھی کی حقیقت کو وہ نہیں سمجھ سکا. ایک بچے نے اس بڈھے کا ہاتھ کہا کہ ہاتھی رسی نہیں ہے. تھوڑا سا آگے بڑھایا تو ہاتھی کا پاؤں اس کے ہاتھ میں آ گیا. تو اندھا بولتا ہے, ہاں بیٹا آپ سمجھ گیا ہاتھی کیسا ہے. تو کہا, کیسا ہاتھی ہے؟ بولے, جیسے پلر ہوتا. کیا ہاتھی واقعی پلر ہے؟ ہاتھی کو سمجھ نہیں سکا, سینسر نہیں تھا. ایک بچے نے دھکا دیا, میاں ہاتھی نہ رسی ہے اور نہ ہاتھی پلر ہے. تو بڑے میاں کا ہاتھ اس کے پیٹ اور پیٹ کے اوپر پہنچا تو ایسے ایسے پھیر کر کے کہتے ہیں, بیٹا اب سمجھ گیا ہاتھی تخت جیسے. تخت جانتے ہیں نا, وہ لکڑی کا بنا ہوتا ہے. تو وہ دیکھا لمبا چوڑا ہے تو اس نے سمجھا کہ ہاتھی تخت جیسا ہے. پھر ایک لڑکے نے اور ہاتھی ہٹایا, یہ دیکھو تو کان اس کے ہاتھ میں آ گیا. بڑے میاں بولتے ہیں, اب سمجھا ہاتھی سوپ جیسا ہے. دیکھو ایک ہی بات ہے لیکن سینسر صحیح نہیں تھا, آنکھ سلامت نہیں تھی. تو ایک ہی ہاتھی کے بارے میں کبھی رسی کا فیصلہ کرتا ہے, کبھی پلر ہونے کی بات کرتا ہے, کبھی تخت اور چوکی ہونے کا ذکر کرتا ہے, کبھی سوپ سمجھتا ہے. میرے دوستو, ہاتھی ان چاروں میں سے کچھ بھی نہیں تھا. ہاتھی تو ہاتھی. جب سینسر سلامت نہیں ہوتا ہے تو حقیقت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے میرے دوست, مسلمان کو اللہ نے یہ پانچ سینسر دیے ہیں اور ایک سینسر دیا ہے ایمان کا سینسر. جس طرح آنکھ سے ہاتھی کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور وہ سینسر ختم ہو جاتا ہے تو ہاتھی رسی ہو جاتی ہے, ہاتھی پلر بن جاتا ہے, ہاتھی تخت بن جاتا ہے. یہ چاروں فیصلہ اس کا بیکار ہے. سینسر اگر سلامت ہوتا تو صرف دیکھ کر کہتا ہے, واقعی ہاتھی کالا اور اتنا بڑا ہے, سونڈ ہے, ہاں اس کا پیر ہے اور اس کی دم ہے. اس طرح سے اس کی حقیقت کو سمجھتا. ایسے ہی مسلمان سمجھ لے, ایمان کا سینسر اگر ڈیمیج نہیں ہوا ہے, ایمان کا سینسر سلامت ہے تو مسلمان کو نبی کا مقام نبی نظر آئے گا,
بے شک
امتی کا مقام امتی نظر آئے گا. پھر وہ مسلمان کبھی یہ نہیں بول سکتا ہے کہ نبی میرے جیسے. جیسے اندھا بولتا ہے کہ ہاتھی رسی جیسے ہیں, غلط بولتا ہے, اس کا سینسر ڈیمیج ہو گیا. ایسے ایمان اگر ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کا سینسر, تو نبی اور ولی کو پہچاننے میں اسے بہت مشکل ہوتی ہے. جس طرح ایک اندھا ہاتھی کو نہیں پہچان سکتا, اسی طرح وہ بدعقیدہ جس کے ایمان کا سینسر ڈیمیج ہو گیا ہے گستاخی کی وجہ سے, وہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے, غوث اعظم کو اپنے جیسا سمجھتا ہے, غریب نواز کو اپنے جیسا سمجھتا ہے. یہ غلطی کیوں ہوتی ہے؟ یہ سمجھ لو, اس لیے کہ سینسر اس کا ایمان کا ڈیمیج ہو گیا. اگر یہ سینسر سلامت رہتا ہے تو جتنا اسکان ایمان کا سینسر ہوتا ہے اتنے ہی دور تک اس کی سمجھ بھی اور اس کے ایمان کی فراست جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو، اتقوا فراست الایمان ینظروا بنور اللہ. اے لوگو، جو مومن کامل ہے، اولیاء کرام ہیں، ان کے ایمانی چالاکی، ایمانی سمجھ سے ہوشیار رہنا، وہ ایمان میں بڑے کامل ہیں. جس طرح العقل سے جو زیادہ عقل مند ہوتا ہے، زیادہ سوچتا ہے، اسی طرح جو زیادہ اللہ کے نور کو سینوں میں سمائے ہوئے ہے، وہ بہت دور تک سمجھتا ہے. ہماری نگاہ سینسر جسم جسم کو دیکھتی ہے، لیکن اللہ کا ولی ایمانی اور ولایتی سینسر سے تمہارے دل میں کیا سوچ ہے وہ بھی سمجھتا ہے.
بے شک
آپ آئے، بیٹھے، کچھ نہیں بولے، اور پیر روشن ضمیر سے تم کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تمہارے دل میں کیا ہے تھنکنگ، کیا ہے تصور، وہ بتا دیتے ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص پیران پیر کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے آیا تھا، اور یہ طے کر کے آیا تھا کہ جب کوئی کرامت دیکھوں گا تب مرید ہوں گا. چھ مہینے تک رہا، کوئی کرامت ہی اس کو نظر نہیں آئی. یہ میرے غوث پاک کا پاور تھا کہ جس کو چاہتے تھے اپنی کرامت بتا دیتے تھے، اور نہیں چاہتے تو وہ پوری زندگی رہتا تھا، کوئی کرامت اس کی سمجھ میں نہیں آتا. اس کا روحانی سینس کمزور ہو جاتا تھا، کرامت سمجھ ہی میں نہیں آتی تھی. چھ مہینے تک اس نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، حالانکہ روز کرامت ہوتی تھی. جانے لگا گھر، کہا میں آیا تھا، چھ مہینے گزر گئے، ایک کرامت بھی نہیں دیکھی، اب واپس چلا جا رہا ہوں. جس دن جا رہا ہے، حضور پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لینے آیا کہ حضور اب مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے. آج حضور غوث پاک پوچھتے ہیں، تو آیا کیوں تھا، جا کیوں رہا ہے؟ تو کہا، آج آپ نے پوچھا ہے تو بتا رہا ہوں. میں آیا تھا مرید ہونے کے لیے، اور سوچ کے آیا تھا کہ کوئی کرامت دیکھوں گا جب مرید ہوں گا. چھ مہینے میں میں نے کوئی کرامت دیکھی نہیں، اس لیے مایوس ہو کر کے واپس جا رہا ہوں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں، سن، الاستقامت و فوق الکرامت.
بے شک
کرامت کس کو کہتے ہیں؟ تم نے چھ مہینے میری زندگی کا سروے کیا، بول، میری ایک سانس بھی شریعت کے خلاف نکلی ہے، میرا ایک قدم بھی سنت کے خلاف ہوا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق نہیں ہے، یہ بتا. کہا، حضور، ایک ایک نظر، ایک ایک قدم، اٹھنا بیٹھنا، پوری زندگی سب و روز میں نے دیکھی، سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کی زندگی گزری. تو فرماتے ہیں، سب کرامتوں سے بڑی کرامت یہ کرامت،
بے شک
تم اس کو کرامت نہیں سمجھتے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے. ہوا میں اڑنا کرامت نہیں، پانی پر چلنا کرامت نہیں، شریعت پر قائم ہو جانا یہ کرامت ہے. جو شریعت پر قائم ہو کے ہوا میں اڑتا ہے وہ کرامت ہے، پانی پر چلتا ہے کرامت ہے، آگ کا انگارہ ہاتھ میں لیتا ہے کرامت ہے. پھر فرماتے ہیں، دیکھ، وہ میرا عصا، میری لکڑی جو میں لے کے چلتا ہوں، کونے میں کھڑی ہے، اٹھا کے لا. وہ گیا، غوث پاک کا عصا اٹھا کے لایا، حضرت غوث پاک کے ہاتھ میں دے دیا. حضور غوث پاک نے اس کو زمین پر رکھا تو سیدھا وہ عصا کھڑا ہو گیا، نہ ادھر لڑھک رہا ہے نہ ادھر لڑھک رہا ہے. میں اپنے ہاتھ میں جو عصا رکھتا ہوں اگر کھڑا کروں تو وہ عصا کھڑا نہیں رہ سکتا، فوراً گر جائے گا. غوث پاک نے اپنے عصا کو یوں کھڑا کیا تو ویسے ہی کھڑا رہا، پھر انگلی سے اشارہ کیا تو وہ جیسے کہ لائٹ راڈ جلتا ہے، ٹیوب لائٹ جلتا ہے، ایسے پورے عصا میں روشنی نظر آنے لگی، اور خانقاہ میں ہر طرف جلوہ نظر آنے لگا. اب غوث پاک فرماتے ہیں سچ بول اللہ تو جب میری خانقاہ میں ابھی آیا تو پہلی نظر میرے عصا پر پڑی. کہا ہاں حضور یہی ہوا. فرماتے ہیں پھر تم نے دل میں سوچا کہ کاش گھر جاتے جاتے حضور غوث پاک اپنے اس عصا سے کرامت دکھا دیتے. کہا ہاں حضور میں نے یہی سوچا تھا. وہ سوچ رہا ہے غوث پاک اس کو دیکھ رہے ہیں. سوچنے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن ولی کا سینسر ولایت والا اتنا استانگ ہوتا ہے تم سوچتے ہو نگاہوں سے وہ دیکھتے.
آسان ہو رہے تھا
جی
آسان ہو.
سوچ رہا ہے غوث پاک اسے دیکھ رہے ہیں. فرمایا تو یہی سب سوچ رہا تھا. کہا جی حضور. اب اس کے بعد دو چیزیں غوث پاک نے بتائی. ایک تو میری زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی اور دوسری چیز وہ ہے کہ جو تو سوچ رہا ہے میں اسے جان رہا ہوں. یہ دو کرامتیں غوث پاک کی اس نے دیکھ لی اور فوراً قدموں پر گرا. کہا حضور میری غلطی معاف فرمائیں اور ہاتھ پکڑ کر کے قادری سلسلے میں داخل ہوں.
سبحان اللہ.
ولایت کا ایمان کا سینسر بڑا استانگ ہوتا ہے. صرف یہیں پر ویندا میں رہ کر کے ولی نہیں جانتا. غوث پاک فرماتے ہیں میری شان وہ ہے کہ میرا مرید اگر ایسٹ میں ہو اور میں ویسٹ میں ہوں اور مرید ٹھوکر کھا کر اگر گر گیا اور اس کی شطر سے کپڑا ہٹ گیا تو مجھے رب نے وہ قدرت دی ہے کہ وہاں سے بیٹھے بیٹھے میں ہاتھ بڑھا کر اس کا ہٹا ہوا کپڑا اس کی شطر کو ڈھانک دیتا ہوں.
سبحان.
یہ کون سا سینسر ہے؟ ایمان، ولایت، قطبیت، غوثیت کے یہ سینسر ہیں کہ جہاں ولی بیٹھتا ہے اپنے ہاتھ کو اتنے ہی چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس سینسر کو اتنی دور تک پھیلا دیتا ہے کہ جہاں چاہتا ہے وہ کنٹرولنگ پاور اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آج ریموٹ کنٹرول آپ کے گھروں میں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح سے ولیوں کا پاور بہت آگے تک رہتا ہے. آج گمراہی کیوں پھیل رہی ہے؟ لوگوں کا ایمانی سینسر ختم ہو گیا. آج آپ کے گھر میں اے سی دیوار پر لگا ہوا ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک ریموٹ کنٹرول انسٹرومنٹ ہوتا ہے. آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. پہلے زمانے میں دیوار پر سوئی اٹھ کر کے نیچے اوپر کرتے تھے تب اے سی چالو ہوتا تھا. اب سوئچ کے پاس جانے کے پاس کی بات نہیں ہے. ریموٹ کنٹرول آپ کے پاکٹ میں ہے، ٹیبل پر ہے. آپ نے صرف اس کو ہاتھ میں لیا، اس کا بٹن دبایا، فوراً اے سی چالو ہو جاتا. آپ کے ہاتھ کی طاقت وہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ یہ صرف ریموٹ کنٹرول کا ہے. سائنسداں نے اس میں ایسا سینسر فٹ کر دیا ہے کہ اب اس کو چالو کرنے کے لیے بٹن صرف دباؤ. آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے وہاں پر گیٹ کے پاس، پہلے زمانے میں گیٹ ہوتا تھا تو کھولنا پڑتا تھا. ایئرپورٹ تو چھوڑ دیجئے، آپ یہ اپنے سب گھروں میں دیکھیے، گیٹ کو اب دھکا دینا نہیں پڑتا ہے. آپ اتنی دور رہتے ہیں گاڑی میں اور ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں اٹھایا اور یوں دبایا تو یہ بیچارہ اتنا وفادار ہے کہ خود ہی کھرکور 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 آپ کے لیے اپنی گود کھول دیتا ہے. کم ایئر مائل لیا، اس کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی؟ آپ کے اندر طاقت کہاں سے آئی؟ سائنس دانوں نے اتنا بڑا انسٹرومنٹ بنا دیا، اس نے سینسر فٹ کر دیا. اب اسے دھکا دینے کی ضرورت نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ماچس کی ڈبی بھی کھولنے میں طاقت لگے گی، لیکن اتنے وزنی گیٹ کو آپ صرف سینسر کی مدد سے آرام سے ادھر سے ادھر کر لیتے ہیں. یہ تو نزدیک کی بات ہے. جب راکٹ اوپر اڑتا ہے، سیارہ اوپر اڑتا ہے، تو امریکہ کے خلائی سینٹر میں اتنا پاور فل ریموٹ کنٹرول اور سینسر لگایا ہے کہ ہزار ہزار میل کے فاصلے پر راکٹ اڑ رہا ہے اس کو کدھر بھیجنا ہے، یہاں سینسر کے ذریعے راکٹ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے.
بے شک
یہ ہے سینسر کی پاور کا پاور، کیا کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے؟ جب انسان کی ٹیکنالوجی اتنی ہائی اور ہائیسٹ ہو چکی ہے کہ ہزاروں میل پر اڑتے ہوئے راکٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو میرے رب نے انسان کو اتنی ٹیکنالوجی کی سمجھ عطا فرمائی ہے، تو رب کی ٹیکنالوجی کو کون سمجھ سکتا ہے جو غوث پاک کے ہاتھ میں عطا فرمائی
ہے؟
راجہ غریب نواز کو جو کنٹرولنگ پاور دیا ہے، انا ساگر کا پانی کھینچ کر کے ایک ڈبے میں بھر دیتے ہیں، غوث پاک کو وہ ٹیکنالوجی روحانی عطا فرمائی ہے کہ ہزاروں ٹن لگا ہوا ڈوبتے ہوئے جہاز کو ہاتھ سے پکڑ کر اور ساحل اور کنارے پر لگا دیتے.
بے شک بے شک
اس کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں لوگ؟ سائنس داں کے کنٹرول ریموٹ کنٹرول پر سب کو یقین ہے ایسا ہوتا ہے، اے سی کے ریموٹ کنٹرول کے پاور کو سب مانتے ہیں، گیٹ کے کنٹرول کے پاور کو سب مانتے ہیں، تو یہ تو انسان کی ٹیکنالوجی ہے، اور میرے رب کی ٹیکنالوجی کتنی ہائی ہے کہ تم مٹی تھے تم کو بولنے کا سلیقہ دیا، تم مٹی تھے تم کو دکھا دیا، تم مٹی تھے تم کو چلنے کا انداز سکھا دیا. رب کی ٹیکنالوجی اسی زمین میں دیکھو، اس کی ٹیکنالوجی ایک فٹ کے اندر ایک جگہ اس نے موس کا، دوسری جگہ انار کا، تیسری جگہ مینگو کا بیج لگا دیا. تینوں یہ بیج آپس میں ملتے نہیں ہیں، ایک فٹ کے اندر تینوں اپنی اپنی حقیقت کو لے کر کے باہر آتے ہیں. ٹیکنالوجی کس کی ہے؟ کسی انسان کی؟ تم فلٹر مشین بناتے ہو، ایک فلٹر پروجیکٹ ریفائن پروجیکٹ کے لیے 10 ایکڑ زمین ایکوائر کرتے ہیں تو ایک فیکٹری بنتی ہے. میرے رب کو 10 ایکڑ ایکوائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنو، شہد کی مکھی کا اتنا بڑا پیٹ ہوتا ہے، اس میں جو کڑوے پھیکے کسیلے رس چوس کے آتی ہیں، اور 10 منٹ میں ایسا اللہ تعالیٰ اس کو ریفائن کر دیتا ہے کہ گھر میں آ کر جب تھوکتی ہے تو میٹھا سا نکلنے لگتا ہے.
بے شک
اس کی ٹیکنالوجی، یہاں ریفائنری مشین نہیں ہے. رب کی ٹیکنالوجی کو سوچو گے تو دماغ کی فلاپی فیل ہو جائے گی. پروردگار عالم کی ٹیکنالوجی نہیں سمجھ میں آ سکتی ہے. اگر اس پر گفتگو کی جائے تو مہینوں گفتگو ہو سکتی ہے. جب دوستو اللہ کی ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے تو بدعقیدہ بولتا ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ غوث پاک ہزاروں میل کے فاصلے پر ڈوبتے ہوئے جہاز کو کیسے چلا دیا؟ ارے یہ غوث پاک کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی پروردگار کی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر.
بے شک بے شک
یہ تو دیکھو وہ کس کے ہیں، وہ جس کے ہیں اسی کا کام سب نظر آ رہا ہے، اسی کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے. تو اے سنیوں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اولیاء کرام کی کرامتوں کو ایمان کے ساتھ اس کو تسلیم کر لو. ایسا کیسے ہو گیا، ویسا کیسے ہو گیا؟ جہاں یہ شنکا اور شبہ آیا، ڈاؤٹ ہوا، وہیں سے ایمان برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت غوث پاک نے اس آنے والے مرید ہونے والے کو فرمایا، الاستقامت فوق الکرامت. یہ مت دیکھ کی کیا کیا کرامتیں ہوتی ہیں، یہ دیکھ کی ایک اللہ والا کون ہوتا ہے جو شریعت پر پابندی کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے.
بے شک
یہ ہے الٰہی رحمی شریف کا پیغام. اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اولیاء کرام سے سچی عقیدت، سادات کرام سے اچھی محبت، انبیاء اولیاء سے پورا تعلق قائم کرنے کا سچا جذبہ عطا فرمائے. یہ وہ سرمایہ ہے کہ ہم اولیاء کی عقیدت، سادات کی محبت، انبیاء کا احترام، یہ تین چیزیں کرتے رہیں گے، ہمارا ایمان انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام.
مصطفیٰ
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.